جمعے کا دن ہے، شب جمعہ جو کل رات گزر گئی جمعرات کی، اور جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ ثواب ہے. اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ جو جس طرح سے پڑھنا چاہتا ہے درود شریف ایک دفعہ پڑھ دے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکره وسببا للمزید من فضله ودلیلا علی آدائه وعظمته والصلاة والسلام علی عبده وامین وحیه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. درود بهجي محمد على محمد. آج دوسری محرم کی مجلس ہے، درود پہ جب بات آتی ہے تو اب کچھ مسئلے ایسے پیش آ چکے ہیں کہ انسان کیسے ان کو حل کرے سمجھ میں نہیں آتا. کسی بھی مسلمان بھائی سے کہیں اپنے کہ درود تو درود میں اختلاف، رسول خدا کی میں اختلاف، تو ہمارے جو اہل سنت حضرات ہیں ان کے یہاں درود ابراہیمی معروف ہے، ہمارے یہاں یہ درود معروف ہے. وہ جو درود اکثر پڑھتے ہیں درود ابراہیمی، وہ ہماری نماز جنازہ میں پڑھا جاتا ہے، یہ درود ان کے کسی اور طرح سے ہے. تو میری غرض اور مقصد یہ کہ درود بھیجیے محمد آل محمد پر، جیسے بھی بھیجیے. کوئی اس میں اختلاف یا جھگڑا نہیں ہے. وہ جس کے لیے آپ درود بھیج رہے ہیں نا، جو شہر لولاک ہے، جو قیامت میں شفاعت کروائیں گے، جن کی ہم سب امت ہے، وہ جانتے ہیں کہ کون محبت کے ساتھ درود بھیج رہا ہے اور کس کے دل میں میری کتنی محبت ہے، کس کے دل میں میری محبت کتنی کم ہے، کتنی زیادہ ہے. تو درود ان پر جاتا ہے، ان کو سامنے رکھ کر درود بھیجیے، ان کی آڑ کو سامنے رکھ کر درود بھیجیے. نہ مجھے میرے بارے میں سوچیے، نہ اس مجمعے کے بارے میں سوچیے، نہ کسی اور کے بارے میں. درود بہرحال آسمان پر جاتا ہے. یہ حدیث نقل کی ہے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے علماء نے کہ من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ اشرف، جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے خدا اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے. اب یہ مجلس میں کر رہا ہوں کہ درود کی فضیلت میں نہ چلی جائے، لیکن ڈرنا بھی نہیں چاہیے، بہت بڑی عبادت ہے. لیکن انشاءاللہ کسی اور وقت عرض کروں گا. یہاں پر جو گفتگو قرآن اور سائنس یا دین اور سائنس کے حوالے سے چل رہی ہے، اور جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، وہ آیت بالکل ابتدائی آیت سورہ بقرہ کی. گفتگو یقیناً خشک ہو یا تر ہو، آپ میں سے کسی کے ذہن میں آئے مولانا پتہ نہیں گھر لے کر جانا چاہتے ہیں، یہ بھائی اس میں میرا کوئی قصور نہیں. اب جیسا بھی ہوں آپ کے سامنے ہوں، جو گفتگو بھی ہوگی آپ کے سامنے ہوگی. اور قرآن کی آیت اور حدیث کی روشنی میں کوشش کروں گا. حسین ابن علی کا دسترخوان سب کے لیے ہے، حسین ابن علی کا غم سب کے لیے ہے. میں نے کل عرض کیا، جس کے دل میں، جس کے سینے میں انسان کا دل دھڑک رہا ہے، اس کے لیے حسین کا غم ہے. اور چھوڑ دیجیے انسان کے دل کو، جس کے دل سینے میں جانور کا بھی دل ہے، کیونکہ یہ حدیث نقل کی ہے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے علماء نے. کوئی یہ نہ سمجھے شیعوں کی بات ہو رہی ہے سنیوں کی، نہیں، دونوں کے علماء نے نقل کی ہے کہ حسین ابن علی پر پرندوں نے گریہ کیا. بزرگان محدثین نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ جب پتھر کو اٹھایا گیا شہادت کے بعد، تو پتھر کے نیچے خون تھا، فرات کا پانی کئی کئی درجوں اچھلا تھا. یہ حسین ابن علی کی شہادت ہے. جس کے دل میں رسول خدا کی محبت ہے وہ حسین پر گریا کرتا ہے، جس کے دل میں سیدہ کی محبت ہے وہ حسین پر گریا کرتا ہے، جس کے دل میں قیامت کا خوف ہے وہ حسین پر گریا کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ حسین کے غم پر گریا نہ کرے تو روز قیامت اپنے پیغمبر کو کس طرح سے چہرہ دکھائے گا؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ غیب کیا؟ غیب کا مطلب چھپی ہوئی چیز. غیب کو ثابت کیسے کیا جائے؟ دیکھیے آپ کے سامنے خود غیب ہے، ہر چیز غیب ہے. یہ آپ کا دل جو دھڑک رہا ہے یہ کیسے دھڑک رہا ہے، یہ سورج نکل رہا ہے یہ کیسے نکل رہا ہے، یہ چاند نکل رہا ہے یہ کیسے نکل رہا ہے. غیب پر جب گفتگو آئے گی تو رسول خدا کی رسالت پر بھی گفتگو آئے گی اور پروردگار کی توحید پر بھی گفتگو آئے گی. ایک چھوٹی سی مثال دے کے بعد کو آگے بڑھاؤں کہ دیکھیے عزیزان گرامی، رسول خدا 40 برس تک ختمی مرتبہ مکے کے کفار کے درمیان رہے، 40 برس تک مکے کے کفار کے درمیان رہے، انہیں کے ساتھ چلتے پھرتے بیٹھتے تھے، بولتے تھے، گفتگو کرتے تھے. مثال پر بہت توجہ کیجیے گا. انسان اپنے معاشرے کا اثر قبول کرتا ہے، کچھ نہ کچھ اثر تو قبول کرتا ہی ہے. پہلا اثر وہی زبان بولے گا جس سے گلی کوچے میں بولی جاتی ہے، وہی بد زبانی کرے گا کہ جس ماحول میں پیدا ہوا ہے. اگر گفتگو کرے گا تو اشعار کی صورت میں کرے گا، وہی گفتگو کرے گا. عرب کے اشعار کیا ہوتے تھے؟ یا خواتین پر اشعار کہے جاتے تھے، یا گھوڑے پر شعر کہے جاتے تھے، یا تلوار پر شعر کہے جاتے تھے، یا شراب کے بارے میں شعر کہے جاتے تھے. گفتگو نہایت فصیح و بلی ہوتی تھی، عرب کا حافظہ بہت اچھا تھا، لیکن اشعار یہی تک محدود تھے. ان کا کام کیا تھا؟ پکے ایک چھوٹا سا دیہات تھا کہ صاحب تجارت کی جائے. جو ہندوستان سے قافلے آتے تھے، ایران سے قافلے آتے تھے، یمن تک جاتے تھے، وہ کبھی مکے میں رکتے تھے. جو یمن سے، جو شام سے قافلہ آتا تھا وہ مکے میں رک کر جاتا تھا. تو ایک طرح سے چھوٹی موٹی تجارت کا مرکز، بہت مختصر سا دیہات پکا. یہاں پر جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا. قرآن میں حضرت عیسیٰ کی انجیل میں، قرآن میں احمد کہا گیا. پروردگار عالم نے اپنی خاص مرضی سے محبت نام رکھایا، درود بھیجیے رسول خدا کا نام آیا. اور جو شخص جس معاشرے میں پیدا ہوتا ہے اگر اس معاشرے کی ویلیوز کے مطابق گفتگو نہ کرے، اس معاشرے کی اسکلز اسے نہ آتی ہو، تو یہ دخص ہے، کمال نہیں ہے یا نہیں؟ سب ہر شخص مان لاہو لائب میں پڑا ہوا ہے بنی حشم کے علاوہ. تو یہ پہلی غیب کی دلیل ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ تمہارے بچے میں پیدا ہوا. باپ نہ تھا جو تربیت کرتا، ماں 6 برس کی عمر میں، 4 برس کی عمر میں دنیا سے چلی گئی. دادا نے پالا، دادا اسی معاشرے میں رہتے تھے. تو یہ بات یہ کہ خاندان سب سے مختلف تھا، یا یہ بات یہ کہ کوئی غیبی طاقت تھی جو اس بچے کی پرورش کر رہی تھی جب یہ بچہ گفتگو کرتا تھا؟ تو اس انداز سے کہ جو شراب اور زنا کے نشے میں چور تھے وہ تک مجبور ہوگا کہنے پر کہ تم صادق اور امین ہو. تو مکے کے کفار نے جب رسول خدا کے پیغام پر ٹھکرایا تو ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ بچہ کہ جس کی تربیت بھی صحیح سے نہ ہو پائی، یہ بچہ کہ جس نے اپنے ماں باپ کا سایہ کھو دیا، کس انداز سے اس کی تربیت ہوئی کہ یہ جب بڑا ہوا تو ہم نے اسے صادق اور امین کہنا شروع کر دیا. حتیٰ رسول خدا کے ساتھ جو اسلام لایا اس پر تشدد کیا جاتا تھا، رسول خدا کو پتھر مارے جاتے تھے، رستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، گندگی کے ڈھیر رسول خدا کے سر پر ڈال دیا جاتا تھا، لیکن امانتیں رسول خدا کے پاس رکھواتے تھے. اللہ اکبر، یہ عجیب معجزہ ہے. میری اور سے دشمنی چل رہی ہے، میں آپ کے پیغام کا مخالف ہوں، میں آپ کے خدا سے جنگ کر رہا ہوں. مجھے آپ کی نماز منظور نہیں ہے، مجھے آپ کا کردار منظور نہیں ہے، مجھے آپ کا اسلام منظور نہیں ہے، لیکن اعتماد اتنا ہے کہ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھاؤں گا. ثبوت کیا ہے؟ جب ہجرت کی ہے نا، تو تمام کفار کی امانتیں مولا کائنات کو سپرد کر کے آیا ہے کہ میرے پاس تم امانتوں کو سونپ کر مدینے آنا. غیب کی دلیل نہیں ہے. پیغام پہنچا اسلام کا، یہ بچے 8ویں 7ویں جماعت یہ اسلامیات میں پڑھ چکے ہیں کہ رسول خدا نے اب کو ابو قبیس پہ چڑھے، اور کہا کہ خودو لا الہ الا اللہ تفلحو. اگر میں تم سے یہ کہوں اے معاشر قریش کہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو مان لو گے؟ کسی نے یہ نہیں کہا کون سا دشمن, کہاں کا دشمن, ہماری جنگ ہی نہیں ہوتی کسی سے. اچھا تھوڑی سی مکے کی تاریخ سن لیجئے. مکہ کو اتنی امپورٹنٹ جگہ نہیں تھی, یہ جنگ ہوتی تھی روم اور ایران جو دو سپر پاورے تھی اس وقت, ان کے درمیان جو جنگ ہوتی تھی وہ عراق کی سرزمین کے ایک حصے پر ہوتی تھی اور ترکی کے ایک حصے پر جو آج کا ترکی, اس پر جنگ ہوتی تھی. یمن مرکز تھا ایرانی حکومت کا, یہاں پر کبھی یہ جو مکہ تھا اور مدینہ تھا, یہ جو جزیرہ دبئی عرب تھا, یہ اتنا بیکار, اتنی بیکار سرزمین تھی کوئی اس پر جھگڑا نہیں کرتا تھا, کر کے کیا کریں گے. اچھا بیٹا پرسٹیج ہے اگر سیاچن گلیشیئر ہمارے اور ہندوستان کے درمیان تو صاحب ایک الگ مسئلہ ہے, ہے تو برفیلی چٹان لیکن صاحب اس پر جت جاری ہے, وہ ہمیں مل جائے تو کیا ہو جائے گا, آپ کو مل جائے تو کیا ہوگا, لیکن میٹر آف پرسٹیج ہے. تو یہ پکا جس جگہ پر واقع تھا وہ میٹر آف پرسٹیج بھی نہیں تھا, اگر تھا تو دین ابراہیمی کے ماننے والوں کے لیے کہ یہاں پر خانہ کعبہ تھا. تو یہاں پر کس کوئی نہ روم کی سلطنت نہ ایران کی سلطنت اس مکے کی سرزمین کی جانب دیکھتی نہیں تھی کہ لے لیا تو کیا کریں گے اور کھو دیا تو کیا کھو, جب کچھ ہے ہی نہیں یہاں پر تو کیا کریں گے. تو مہاراج اس جگہ پر رسول خدا پیدا ہوئے. تو جب رسول خدا نے پہاڑ پر چڑھ کے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو تم مان لو گے؟ واقعہ آپ سب کو پتا ہے, کہا کہ ہم مان لیں گے. اچھا کسی نے یہ نہیں مذاق کہہ کر اڑایا کہ کون سا دشمن, کہاں کا دشمن, ہم تو ایسی سرزمین میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ کسی کو دلچسپی نہیں ہے. یعنی اتنا زیادہ سچا مانتے تھے رسول خدا کو کہ رسول خدا اگر ایسا فرض کرے, ایسی چیز کو امیجن کرے, ایسی فولڈر کو کھولے کہ جس کا تصور سے کوسوں کا فاصلہ ہو تب بھی اسے مان لے. لیکن جیسے ہی خدا کی بات کی ٹھکرا دیا. اب کیوں ٹھکرا ہے یہ الگ گفتگو ہے. تو یہ سب سے پہلا غیب تو خود رسول خدا کی زندگی ہے, اور غیب تو اگر سمجھتا ہے رسول خدا کی زندگی میں تو آئیے مولا کائنات کی خدمت میں درج البلاغہ میں جو خطبہ دیا. اچھا وہ ایک بات رہ گئی, وہ بھی کہہ کے آگے بڑھوں کہ جو معاشرے کی ویلیوز ہوتی ہے, معاشرے کی ویلیوز جو ہوتی ہے اس کے ہٹ کر کوئی چلے اور اسے وہ چیز نہ آتی ہو تو معاشرے میں اس کی سرزنش کی جائے گی, کنڈم کیا جائے گا, اس کا نقص ہوگا, خرابی ہوگی. رسول خدا جب قرآن لے کر آیا, قرآن کی آیتیں پڑھی تو بہت بڑے بڑے صاحب وہاں پر فصیح و بلیغ لوگ تھے, ان کے پاس قرآن رکھا گیا, کہا اس قرآن کو رکھ کرو, کہو کہ یہ شعر ہے, کہا کہ میں عالم ہوں, اعلم شعراء العرب ہوں, اعلم کلام عرب ہوں, عرب کا پورا کلام میرے سامنے, جتنے بھی شاعروں کے شعر میرے سامنے ہیں کوئی بھی اس قرآن جیسا نہیں ہے. میں شعر کہوں تو کیسے کہوں, یہ شعر نہیں ہے. رسول خدا کس معاشرے میں پڑھ رہے تھے, پڑھ رہے تھے کہ جہاں پر ابن عمر جیسے شاعر تھے, جہاں پر لبید جیسے شاعر تھے, جہاں پر جبیل جیسے شاعر تھے, ان شعرا کے درمیان رہے. قرآن میں سورہ یاسین نے کہا وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر للعالمين. دیکھو ہمارا یہ حبیب جو گفتگو کر رہا ہے شعر نہیں کہہ رہا, یعنی پورا معاشرہ جس چیز کو کمال سمجھتا ہے وہ ہم نے اپنے حبیب کو سکھائی نہیں. عجیب معجزہ ہے کہ معاشرہ شعر کہنے کو کمال سمجھے, سماج سوسائٹی میں شعر کہنا تعریف کا باعث بنے, اشعار جس کو کہنے آتے ہو اس کی تعریف کی جائے. یہ رسم ایسا کلام ہے جس کو پورا عرب شعر کہتے نہ پائے, برائی کر کے نہ سکے. کہے گا وما علمنا الشعر وما ينبغي له, ہم نے شعر نہیں سکھایا. اچھا آپ کوئی یہ نہ کہے کہ رسول خدا اگر شعر کہنا چاہتے تو شعر نہیں کہہ پاتے. معصوم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول خدا گناہ نہیں کر سکتے تھے, اگر کرنا چاہتے, اس بات کو بہت توجہ سے سنیے گا, اگر ہم یہ کہیں کہ خدا نے گناہ کی طاقت سلب کر لی تھی تو یہ تو جبر آ جائے گا, جب جبر آ گیا تو تعریف کس بات کی؟ رسول خدا کا علم اس مقام پر تھا کہ گناہ کی حقیقت کو سمجھتے ہیں, اطاعت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں. معصوم ہونا عصمت کا معنی ہے, علم کا کمال, علم کے کمال کی وجہ سے گناہ کی جانب رسول خدا نہیں جائیں گے. تو آپ کو یہ نہ کہے کہ رسول خدا شعر نہیں کہہ سکتے تھے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے دنیا میں کائنات میں کہ کوئی انسان انجام دے پائے اور رسول خدا اسے انجام نہ دے سکے. یہ بعد یاد رکھیے گا. لیکن رسول خدا کی شان ہے, رسول خدا کا مرتبہ ہے کہ اس چیز کے قریب نہیں جائیں گے. قرآن نے کہا وبا علمنا الشعر, ہم نے اپنے حبیب کو شعر نہیں سکھایا. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ رسول خدا نعوذ باللہ دو طلب تھے, نعوذ باللہ دادان تھے, جاہد تھے, نعوذ باللہ شعر کے سلسلے میں. قرآن نے آگے بڑھ کر کہا کہ ہم نے کیوں اجازت نہیں تھی شعر کہنے کی. وبا یبتغیلا, یہ ہمارے حبیب کی شان کے مطابق نہیں ہے. ذکر للعالمین, یا عالمین کے لیے ذکر ہے, نصیحت ہے, شعر ویر تم کہتے رہو. کس نے یہ نہیں کہا رسول خدا سے؟ مولا کائنات کا خطبہ موجود ہے نجل براغہ میں, لقد كنت بحراء مع رسول اللہ, خدا کی قسم میں رسول خدا کے ساتھ غار حراء میں اس وقت تھا. سیدہ نزول الوحی الہی ہے کہ جب پہلی وحی رسول خدا پر نازل ہوئی, ولقد سمعت رنت الشیطان, میں نے شیطان کی چیخ کی آواز سنی. میں نے رسول خدا سے پوچھا, یا رسول اللہ بہادر رنت, یہ شیطان کی چیخ کی آواز کیسی ہے, چیخ کیسی ہے؟ کہا ہادہ رنت الشیطان, اے علی یہ شیطان کی چیخ ہے. لقد آیس من عبادت, آج کے دن شیطان اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا. اس خطبے کو اس ٹکڑے کو میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں, مجھے غیب سے متصل کرتا ہے. اور پھر رسول خدا کے بارے میں جناب مولا کائنات نے فرمایا کہ دیکھو رسول خدا کانا یار پاؤلی کل یوم الدین عالم اخلاق ہی, رسول خدا ہر روز اپنے اخلاق کا ایک پرچم میرے سامنے رکھتے. وہ کانا یا امرنی بل اقتداء دے, اور مجھے حکم دیتے کہ علی جو میں کر رہا ہوں وہ تم کرو. علی نے کبھی پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ مجھے چیزیں سکھا رہے ہیں یہ تو بچے میں کوئی بھی نہیں سکھاتا, آپ کے پاس کہاں سے؟ تو بات تو پڑے گا کہ علی ابن ابی طالب غیب پر پورا ایمان رکھتے تھے, اسی لیے تم شروع سے عمل کیا. اور فرمایا کہ رسول خدا بچپن سے پروردگار نے ملکت من ملائکت, پروردگار نے اپنے ایک ملک کو فرشتے کو رسول خدا کے ساتھ کر دیا تھا کہ جو رسول خدا کی حفاظت کرتا تھا, انہیں ہر برائی سے بچاتا تھا. عزیزان گرامی سن لیجئے, اب ایک نظریہ یہ ہے کہ رسول 40 سال کی عمر میں رسول بنے, بہت باریک بات ہے, توجہ کے ساتھ سنیے گا. ایک نظریہ یہ ہے کہ رسول 40 سال کے بعد رسول بنے, ایک نظریہ یہ ہے کہ جب نبی جب سے پیدا ہوتا ہے وہ اسی منزلت پر ہوتا ہے کہ جس جگہ پر معاشرے کے دوسرے لوگ ہوتے ہیں, یہ رسول ان سے کہیں افضل ہوتا ہے. اگر یہ کہا جائے, اس بات کو مان لیا جائے کہ رسول 40 سال کی عمر میں رسول کو اچھی اور بری باتیں پتہ لگی, تو مولا کائنات کے اس خطبے کو آپ کہاں پر رکھیں گے کہ جہاں مولا فرما رہے ہیں کہ جب سے رسول خدا نے بوجھ سنبھالا, جب سے رسول خدا نے بوجھ سنبھالا, جب سے رسول خدا نے بوجھ سنبھالا, کب سے بوجھ سنبھالا؟ یہ رسول سے پوچھئے, مجھے نہیں پتا. یہ ہمارے اور آپ کے گھر کا بچہ نہیں ہے کہ جب مونٹیسری کنڈر گارڈن میں جانا شروع کرے تب کہا جائے کہ اب ہوش سنبھالا. یہ رسول خدا کی بات ہو رہی ہے کہ جب پیدا ہوا تو فارس کے کنگرے گر پڑا, آتش کدہ بجھ گیا, دریاچہ ارومیہ دریاچہ ساوا خشک ہو گیا, ساوے کی جھیل خشک ہو گئی, بت قدوں میں پریشانی بچ گئی کہ آج واقعہ کیا ہوا ہے کہ ہمارے بت گر گئے. اسلامیات کی کتاب کی بات ہے, یہ تو بہت نچلی سطح کی, کہ یہ رسول جس حلیمہ سعدیہ کے گھر میں جا کر رہے اس کے ریور کی بکریوں میں دودھ اتنا زیادہ آ جائے کہ وہ احساس کر کے کوئی برکت آ گئی ہے. تو عزیزانِ گرامی, یہ رسول بالکل مختلف رسول ہے. اب ذرا اس بات کا جواب دیجئے کہ یہ رسول ابھی رسول نہیں بنا, فرض کر لیجئے یہ رسول ہم آپ جیسا ہے نعوذ باللہ, تو پروردگار نے یہ فرشتہ رسول کے اوپر بھیجا کیوں؟ بہت توجہ کیجئے گا, بہت توجہ. یہ فرشتہ نازل کس پر ہوتا ہے؟ مریم پر نازل ہوئے, زکریہ پر نازل ہوئے, ادریس پر نازل ہوئے, پیغمبروں پر نازل ہوئے, اولیاء پر نازل ہوئے, جناب آسیہ پر نازل ہوا نہیں ہوا, قرآن میں ذکر نہیں ہے, لیکن لگتا ہے ایسا ہے جو جناب آسیہ کا مرتبہ ہے کہ یقیناً فرشتے نازل ہوئے ہوں گے. یہ فرشتہ نازل کیوں ہوتا ہے؟ یہ مجھ پر نازل کیوں نہیں ہو جاتا؟ یہاں پر اب ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی پر نازل ہو جائے, پاکستان میں بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. یہاں پر بقول کسی کے کہ میڈیکل سائنس جو آج تک کرنے میں ناکام رہی, دیواروں پر لکھا ہوتا ہے کہ شرطیہ علاج, میڈیکل سائنس ناکام ہو گئی, دیواروں پر چاکنگ ہو رہی ہے. اور ہر کام ہماری میں اکثر کہتا ہوں چاکنگ کے ذریعے ہوتا ہے, اور عجیب عجیب مسئلے, عجیب عجیب مرحلے ہیں. کسی کو خواب میں کچھ دکھ جاتا ہے, کسی کو خواب میں کچھ دکھ جاتا ہے. ہمارا معاشرہ بڑا عجیب ہے کہ ہم انجینئرنگ, میڈیکل سائنس اور ہیومن سائنسز کے بارے میں مراکز کی طرف دیکھتے ہیں, ہارورڈ, کیمبرج, آکسفورڈ, وہاں سے کتاب لکھ کر آئی, ہم اس کو مانتے ہیں. اگر کوئی کراچی شہر کے کونے میں کھدرے میں کسی جگہ پہ کوئی جاہل آدمی جس نے یونیورسٹی کی شکل نہ دیکھی ہو کتاب لکھ دے اس موضوع پر, تو ہم اسے قابل ذکر نہیں سمجھتے. لیکن مزے کی بات ہے کہ دین میں آ کر ہم یہی کرتے ہیں. دین ایسی یتیم چیز ہے کہ نہ اس نے نجف کی کبھی شکل دیکھی ہو, نہ قوم کی شکل دیکھی ہو, نہ اس نے حدیث کا مطالعہ کیا ہو, نہ تفسیر کا مطالعہ کیا ہو, نہ اسے قواعد آتے ہو دین کے قوانین کو نکالنے کے. کوئی بھی کتاب دیکھ لے, بس دل کو پسند آ جائے عوام کے صاحب وہ بکتی ہے کہ اللہ دے اور بدلہ لے. یہ صاحب جو مؤلف اور مصنف اور آتھر ہیں یہ کہاں پر رہتے ہیں جی؟ عطا ہے مولا کی, مولانا آپ کو کیا تکلیف ہے, مولا عطا نہیں کر سکتے گا جس کو چاہے وہ علم دے. ہاتھوں کو جوڑ کر ایک بات کہوں, عطا پر یقین ہے آپ کو؟ مولانا آپ لوگ تو چلتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ جو شیروانی ٹوپی میں ہوتا ہے یا امامے میں بس وہی دین چلا سکتا ہے. اب میں امامے کی حمایت نہیں کر رہا, میں امامے کی حمایت کر سکتا ہوں کیونکہ آیت اتھیر امامے والوں کے لیے نہیں اتری ہے اور نہ ٹوپی اور شیروانی والوں کی مذمت کی گئی ہے. آپ معیار پر پرکھیے, جو معیار کے مطابق بات کر رہے ہیں چاہے ٹوپی اور امامے میں ہو اس کی بات سنیے, اور اگر معیار پر نہ اترے تو امامے والا بھی اس کی بات ٹھکرا دیجیے. تو ایک بات کہتا ہوں میں آپ سے, آپ خدا کی عطا پر یقین رکھتے ہیں؟ ہاں, تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کراچی کے کسی کونے میں رہتے ہیں, انہوں نے دین پر کتاب لکھ دی, کبھی عقائد پر کتاب لکھ دی, کبھی احکام پر کتاب لکھ دی, کبھی فقہ پر کتاب لکھ دی. آڑی ترچی اونگی بونگی قسم کی باتیں دل میں پسند آ گئی. حمایت کون کر رہا ہے؟ وہ جسے یہ نہیں پتا کہ صاحب اب یہ بات کہنے دیجیے مجھے, ممبر سے کہہ دوں کہ استدعا اور استدعا کا فل جسے نہیں پتا لفظی, وہ حمایت کر رہا ہے. اور لکھنے والا کون ہے جسے یہ نہیں پتا کہ قرآن کا آخری سورہ کون سا ہے اور پہلا سورہ کون سا ہے؟ جسے تفسیر کے بنیادی اور بنیادی اصول نہیں پتا وہ کتاب لکھ رہا ہے. اور تعریف کرنے والا وہ ہے کہ جسے پوچھا جائے وضو میں پہلے سیدھا ہاتھ دھلتا ہے الٹا ہاتھ, یہ نہیں پتا. تعریف کر رہے ہیں آپ کس کی؟ بڑی زبردست کتاب لکھی ہے فقہ پر, بڑی زبردست کتاب لکھی ہے عقائد پر. آپ کیا جانتے ہیں حضور؟ نہیں بولا نا, دیکھیے نجف نہیں گئے, کم نہیں گئے, مدرسے میں نہیں گئے, لیکن آتا ہے مولا کی پنجیتن کی آتا ہے. ہاتھ جوڑ کے ایک مثال پیش کرتا ہوں اپنے بچوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے, خدا کی آتا ہے. ہاں ہے, خدا علم ڈال سکتا ہے کسی کے بھی دل میں؟ بالکل ڈال سکتا ہے. تو قبلہ ایسا ہے کہ میں کل صبح جب اٹھوں گا تو میں کہوں گا شب جمعہ میں نے بیٹھ کر چلا کھینچا اور پروردگار نے, اب بات اگر میرے دعوے پر ہے اور بات میرے کلیم کے مطابق ہے, جس چیز کا میں آرگیو کروں, جس چیز کا میں دعویٰ کروں, اگر اسے سچ مان لیا جائے کیونکہ میں دعویٰ کر رہا ہوں, تو کل میں دعویٰ کروں گا کہ رات بھر میں نے بیٹھ کر دعا کی, پروردگار نے مجھے ہارٹ بائی پاس کرنے کی طاقت عطا کر دی ہے. تو آپ کے والد گرامی کو پروردگار صحت دے انشاءاللہ, یا آپ کے بزرگوں کو, جب ان میں ان کو دل کی تکلیف ہو تو میرے پاس لے آئیے گا. قبلہ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ تو کل تک کہہ رہے تھے کہ اللہ جس کو چاہے عطا کر دے. تو جب دین کی بات آتی ہے تو ہر بے درو کہہ کر اور آڑا ترچے آدمی کی بات کو آپ بول لیتے ہیں, یہ کہہ کر کہ خدا نے عطا کیا ہے. لیکن آپ کی جان کی بات آئی تو آپ ڈرتے ہیں میرے پاس کہ آپ نے سیدھا کاٹ دوں. حضور بچے سے آپ نہیں سنتے ہیں نا, میں گیا روزے پر مجھے عطا ہو گئی, اب لائیے آپ کا اوپن بائی پاس کروں, اوپن ہارٹ سرجری کروں, کاٹے دیں گے؟ نہیں, آپ اپنے سینے کا ڈائسیکشن نہیں کرنے دیتے کہ ایک جان جانے کا خطرہ ہے. لیکن آپ دین کے ڈائسیکشن کے ہر ایک کو اختیار دیتے ہیں کہ جو جاہل نرا آدمی ہے کتاب دیکھ دیتا ہے. حضور اگر رسول خدا صرف اپنے خاندان کے بل پر دعویٰ کر دیتے نا, تو دعویٰ نبوت باندھ لینا چاہیے تھا. جناب ہاشم سے لے کر نسل اسماعیل ہے, کسی کو کبھی کسی تاریخ میں نہیں دکھا کہ جناب عبد المطلب نے بتوں کے سامنے سر جھکایا ہو. کسی تاریخ میں نہیں لکھا جناب ہاشم عبد المطلب نے جناب عبداللہ نے بتوں کے سامنے سر جھکایا ہو. کسی تاریخ میں نہیں لکھا کہ نبی کریم کی والدہ گرامی نے بتوں کے سامنے سر جھکایا ہو. اگر رسول خدا اپنی خاندانی عظمت کو سامنے رکھ کر نبوت کا دعویٰ کرتے تو مکے کے لوگوں پر عقل کے مطابق ماننا لازم تھا. 40 برس لگا دیے اپنے آپ کو بدوانے اور پہچانے کے لیے کہ جس غیب کی باتیں میں کرنے والا ہوں, جس قرآن اور دین کی باتیں میں کرنے والا ہوں, دیکھو اپنا کردار اس انداز سے پیش کروں گا کہ تم سے پہلے کہلواؤں گا صادق اور امین, اور پھر غیب کی بات پیش کروں گا. تو یہ رسول خدا خطی مرتبہ محمد یہ ختمی مرتبہ یہ رسول خدا کے اس انداز سے اپنے کردار کو پیش کر رہے ہیں غیب کو بدوانے کے لیے. یہ امیدوں کا غیب. اچھا یہ ایک بات اور بھی میرے ذہن میں آئی. اچھا میرا یہ عقیدہ ہے, اپنا خیال ہے اور یہ یقین ہے مجھے کہ مقرر اور سامع, اسپیکر آڈیٹر اور آڈینس کے درمیان ایک رشتہ بننا چاہیے. اگر وہ رشتہ بن جائے تو پھر بہت آرام سے گفتگو ہو, اور ضروری نہیں کہ کوئی آپ بات اگر بھول گئے کہنا تو پھر وہ بیچ میں یاد آئے آپ نے نہیں کیا سوچیں گے لوگ. ارے لوگوں کو سوچنا ہے سوچنے دیجیے, جس کی ذمہ داری ادا کرنی ہے آپ کو, جس کے نام کا فرض بچھا ہے دیکھیے وہ کیا سوچ رہا ہے. یہ موضوع رکھا کیوں میں نے, شکر یاد آ گیا. ہو سکتا ہے 11 محرم کو یاد آتا تو پھر آپ کو کیسے بتاتا. کربلا صاحب کو زحمت دینی پڑتی کہ سب کو یہ میسج کیجیے. دیکھیے ایک چیز معاشرے میں چل چکی ہے, کیا مطلب وضو ایسے کیوں ہوتا ہے؟ بھائی حدیث میں آیا, کوئی تو ریزن ہوگی حدیث میں آیا. نہیں حدیث میں تو آیا ہے لیکن اس کا فلسفہ کیا ہے؟ بھائی فلسفہ جو وضو لایا ہے جب اس نے نہیں بتایا تو میں سب کو کیسے بتاؤں؟ نہیں مولانا یہ تو بات ہے کہ ہمارے پاس ایک قاعدہ ہے کہ جس چیز پر عقل حکم کرتی ہے اسی کا شریعت نے حکم دیا ہے, اور جس کا شریعت حکم دیتی ہے اسی کا عقل حکم دیتی ہے. حضور اس طرح کا کوئی قاعدہ کسی عالم نے آج تک بیان نہیں کیا ہے جو میرے پاس لے آئے اس قاعدے کو کسی معتبر کتاب سے نکال کر تو میں اپنا بابا اس کے سر پر رکھ دوں گا, مجلس پڑھنا چھوڑ دوں گا. یہ قاعدہ موجود ہے لیکن امپلیمنٹیشن بہت غلط کیا جاتا ہے. اگر عقل حکم کر رہی ہوتی اور جو آپ کی عقل جس کے مطابق حکم کر رہی ہے اسی کے مطابق شریعت کو حکم کرنا ہوتا تو یہ بیچارے پروردگار عالم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو کیوں بھیجا؟ کیوں بھیجا؟ عقل کہاں تک ہے؟ پہلے عقل کے دائرہ کار کو تو معیت کیجیے. حضور عقل گویا آپ کی آنکھ ہے, آپ کی آنکھ کا دور جہاں تک آپ کو چیز دکھاتا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, دیوار کے پیچھے جو چیز ہے آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے. میں کہوں گا دیوار کے پیچھے کیا ہے آپ دیکھیں, میں نہیں دیکھ سکتا. میں کہوں گا آپ کو تو آنکھیں دیے دیکھیے کچھ تو ہوگا. آپ کہیں گے بولانا ہے تو کچھ ضرور لیکن میں کیسے دیکھوں, میری آنکھ ادھر نہیں دیکھ پا رہی. عجیب بات کرتے ہیں آپ کو آنکھ دیے تو عقل کے بارے میں بھی یہی چاہیے کہ آپ سوچیے سمجھیے کہ یہ عبادتیں کیوں عطا کی پروردگار نے؟ کوئی تو فلسفہ ہوگا, بحث کا فلسفہ بتایا گیا. آپ کو عقل ہے نا, ذرا سوچیے. بولانا عقل تو ہے میری لیکن عقل اس وقت کام کرتی ہے جب اس کے پاس ڈیٹا آئے, گیون آئے, اس انفارمیشن کو لے کر پروسیسنگ کرے, پروسیسنگ کے بعد وہ نتیجہ دے, پھر عقل کہتی ہے کہ یہ چیز کنکلوژن سامنے آیا. جب عقل کسی چیز تک پہنچ ہی نہ پائے, جب عقل کو ڈیٹا دیا ہی نہ جائے تو وہ کس چیز کو پروسیس کر کے نتیجہ دے گی؟ مولانا عقل تو دیکھیے سوچنے کے لیے دی ہے, تو وہی میرا سوال ہوگا. آپ کو آنکھ تو دیکھنے کے لیے دی ہے نا, ذرا دیکھیے دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. تو اگر سب کا سب عقل کے ذریعے ہو سکتا تو پروردگار یہ نہ کہتا کہ یؤمنون بالغیب. غیب پر ایمان لاتے, پہلی صفت جو پروردگار نے مومنین کی بیان کی, متقین کی بیان کی, کہا کہ یؤمنون بالغیب, یہ غیب پر ایمان لاتے. مولانا پروردگار نے اتنی زیادہ عقل کی تعریف کی ہے, اصول کافی کا پہلا چیپٹر ہے کتاب العقل والجہل. عقل 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 عقل, لا دین لمن لا عقل, اس کے پاس دین نہیں ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے. تو یہ تو عقل کی تعریف کی گئی ہے, اور کہا کہ اس کے پاس حیا نہیں ہے جس کے پاس دین اور عقل نہیں ہے. یعنی حیا, شرم, عقل, دین, یہ تینوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. بولانا عقل کی تو تعریف کی جا رہی ہے. پروردگار قرآن میں کہا ہے لال لکم تعقلون, لال لکم یعقلون, افلا تعقلون. عقل سے کیوں استعمال نہیں کرتے؟ عقل سے کیوں استعمال نہیں کرتے؟ عقل کے ذریعے کیوں نہیں سوچتے ہو؟ تو پروردگار قرآن میں عقل کی تعریف کر رہا ہے اور آپ عقل کی مذمت کر رہے ہیں. سوال سمجھ میں آ گیا, آگے بڑھوں. اچھا وہی قرآن جو کہہ رہا ہے کہ عقل کی تعریف میں کر رہا ہوں, اسی قرآن میں تو آیا نا کہ یؤمنون بالغیب. غیب کا مطلب چھپی ہوئی چیز. جب پروردگار کہہ رہا ہے چھپی ہوئی ہے, یعنی تمہاری عقل سے بھی چھپی ہوئی ہے, تمہاری آنکھوں سے بھی چھپی ہوئی ہے, تمہارے کانوں سے بھی چھپی ہوئی ہے, تمہارے شعور سے بھی چھپی ہوئی ہے. غیب پر ایمان لاؤ. پروردگار اب غیب کہاں تک ہے, کیا ہے سلسلہ, وہ ایک الگ بات ہے. لہذا اس مسئلے کو حل کر کے آگے بڑھنا ہوگا کہ جو پروردگار غیب کی تعریف کر رہا ہے اور متقین کی تعریف کر رہا ہے کہ یہ متقین غیب پر ایمان لاتے ہیں, دیکھو اے تقوی رکھنے والوں تم غیب پر ایمان رکھو. یہ تمہاری پہلی تعریف ہے قرآن میں جو ہم نے کی, نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے رزق عطا کیا ہے اس پر اسے انفاق کرتے ہیں, محتاجوں کو دیتے ہیں. ہم ہی غیب کی تعریف کر رہے ہیں, ہم تمہاری تعریف کر رہے ہیں کہ تم غیب پر ایمان لاتے ہو لیکن ہم عقل والوں کی بھی تعریف کر رہے ہیں. تو یہ ٹکراؤ دور ہو تو کیسے ہو؟ اگر آپ یہاں تک آ گئے اور یہ ٹکراؤ اور کولیجن آپ نے سمجھ دیا اور یہ تصادم آپ نے سمجھ دیا، یہ جو ہیڈ ٹو ہیڈ کالیجن ہو رہا ہے، تو آپ کو اس ہیڈ ٹو ہیڈ کالیجن کو حل کر کے آگے بڑھوں گا۔ ایک اور حدیث بتا دوں کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ان دین اللہ لا یصاب بالغول، صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا ہے کہ خدا کا دین، خدا کے دین تک عقلوں کے ذریعے نہیں پہنچا جا سکتا۔ تو چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری گفتگو خانوادہ رسالت آل رسول کا ایک طریقہ ہے، آٹھویں امام کی حدیث ہے، ما خان آپ کتاب رب بنا لم نقل ہو یا ما قلنا فغلبوه على الجداد مصرف مزخرف باطل۔ آٹھویں امام فرماتے ہیں کہ دیکھو جو چیز ہمارے ہم نے کہی ہے تمہیں شک ہو رہا ہے، قرآن پر پرکھو، قرآن کے ذریعے جانچو، اگر ہماری کہی بات قرآن کے مخالف ہے دیوار پر دے مارو، باطل ہے، غلاظت ہے، گھراؤنی چیز ہے، تجھ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اس سے معیار قرآن ہے، معیار خدا کی کتاب ہے۔ تو جب اگر چھٹے بات یہ فرما رہا ہے کہ خدا کے دین تک عقلوں کے ذریعے نہیں پہنچا جا سکتا، اور ادھر پروردگار مسلسل عقل کی تعریف کر رہا ہے، اور امام فرما رہے ہیں کہ عقل کے ذریعے دین تک نہیں پہنچا جا سکتا، اور خدا اپنے دین کو سمجھانے کے لیے عقل کا استعمال کر رہا ہے اور غیب کا بھی استعمال کر رہا ہے، تو یہ چیزیں جمع کیسے ہوں گی؟ سلوشن کیا ہے اس کا؟ یہ تو ٹکراؤ در ٹکراؤ ہے، کولیجن ان کولیجن ہے، یہ حل کیسے ہوگا؟ بس اب یہاں سے میں اس کو حل کر کے گفتگو آگے بڑھاؤں۔ جو میں سوچنا چاہتا تھا کہ توحید پر دلائل دوں کہ آج کل ایک فیشن چل گیا جی ایتھیسٹ ہے۔ ہم جب بچے تھے، بہت چھوٹے تھے، تو ایک فیشن تھا ہمارے زمانے میں کہ جس کو بھی اپنی عیش و مستی میں غرق رہنا ہوتا تھا، ڈوبنا ہوتا تھا، ایک بہت بڑی تعداد ایسی تھی اور بہت سے نظریاتی لوگ تھے، وہ کہتے تھے کہ جی ہم سرخی ہیں، ہم کمیونسٹ ہیں۔ رشیا پورا اس وقت موجود تھا، ہمارے بچپنے کی بات ہے اور لڑکپن تک کی بات ہے، بلکہ نوجوانی تک کی کہہ لیجیے بات ہے۔ تو اس وقت رشیا تھا، تو سرخی ہیں، کمیونسٹ ہیں، اور وہ ساری باتیں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کمیونزم اور سوشلزم میں فرق کیا ہے، اکنامیکل سسٹم کیا ہے، سوشل سسٹم کیا ہے، معاشرے کو کیسے چلایا جائے گا، اقتصادی مالکیت پوزیشن کا کیا بات ہے، ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا تھا۔ بس ایک نعرہ آ جاتا تھا جی ہم سرخے۔ بھائی آپ سرخے تو کس بات کے سرخے جب آپ کو نظریات ہی نہیں پتا؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے میں آپ سے، ہم مسلمان ہیں، آپ کے پیغمبر کا نام کیا ہے؟ نہیں پتا۔ کتاب کون سی ہے آپ کی؟ پتا نہیں۔ انجیل شاید، زبور شاید، توریت شاید، بھگوت گیتا شاید، گرنتھ صاحب پتا نہیں۔ تو بھائی آپ کو اپنی کتاب نہیں پتا، آپ کو اپنے مسائل نہیں پتا، آپ کو اپنے پیغمبر کا نام نہیں پتا، پھر کس بات کیا مسلمان ہے؟ قبر میں کیا جواب دیں گے؟ تو ہمارے بچپنے میں لوگ سرخے ہوتے تھے۔ تو آج شد وہ ایک دوسری شکل اختیار کر کے آئے، جی آپ ایتھیس تھے، خدا کو نہیں مانتے مولانا، کیوں؟ بہت پڑھے لکھے۔ تو میرے خیال سے آئنسٹائن اور کانٹ اور اتنے بڑے بڑے فلسفی، یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے کیا کہ یہ لوگ خدا کو مانتے ہیں؟ اب یہ ایک بہت بڑی بحث ہے، اگر موقع مل سکا اس پر گفتگو کروں گا کل، اور آج میں توحید کے دلائل سوچ کر آیا تھا گفتگو ہوگی، لیکن گفتگو بہرحال جہاں پر چل رہی ہے آپ کے سامنے، تو ایک درود بھیجیے تاکہ میں سوچ سکوں کہاں سے گفتگو کرنے چلی گئی۔ اس ٹکراؤ پہ چل رہی تھی گفتگو، اس ٹکراؤ کو پروردگار نے حل کہاں سے کیا؟ دیکھیے سلوات کی برکت ہے، مجھے یاد آ گیا میں کہاں پر گفتگو چھوڑی تھی۔ دیکھیے میں نے ابھی عرض کیا کہ عقل ایک جگہ تک آپ کو لے کے جاتی ہے، اس سے آگے پھر عقل نہیں دکھاتی۔ یہ واقعہ کربلا غیب کی بہت اچھی مثال ہے۔ لوگ حسین ابن علی کے ساتھ چل رہے ہیں، کیا ہوگا کچھ نہیں پتا، وہ غیب ہے کربلا جا کے کیا ہوگا۔ اب اب تک مولا بتلا چکے ہیں کہ سب شہید ہو جائیں گے، لیکن کیسے ہوں گے کیا ہوگا کچھ نہیں پتا، تو یہ غیب ہے نا۔ لیکن عقل کے ذریعے غیب تک پہنچا جا سکتا ہے، عقل کے ذریعے غیب پر ایمان لایا جا سکتا ہے۔ تمہاری عقل کیا کہتی ہے؟ یہ کون ہے جو بلا رہا ہے؟ حسین ابن علی ہے۔ کس کا بیٹا ہے؟ رسول کا بیٹا ہے۔ اس کی ماں کون ہے؟ فاطمہ زہرا۔ کیا اس کے خاندان میں کبھی غداری، وجاست، دھوکہ، جھوٹ، فریب، مکر ہے؟ نہیں ہے۔ تو اگر اس کے خاندان میں کبھی مکر نہیں ہے اور اب تمہیں بلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے دیکھو ہمارے ساتھ جاؤ گے شہید ہو جاؤ گے، تو اس سے سچے آدمی کون ہے؟ عقل کہتی ہے اس کے ساتھ ہو جاؤ، ہوگا کیا نہیں پتا لیکن عقل کہہ رہی ہے اس کے ساتھ ہو جاؤ. اور قرآن نے کیا کہا؟ جب رسول خدا کے پیغام کو لوگوں نے ٹھکرایا تو قرآن نے کہا کہ حبیب ان سے کہو فلقت فقط لبست فیکم عمر بن سنین، اے پکے بولا تم میرے پیغام کو کیوں ٹھکرا رہے ہو؟ میں تمہارے ساتھ رہ رہا ہوں، اٹھ رہا ہوں بیٹھ رہا ہوں، دیکھ رہے ہو کہ تم جب شراب کے نشے میں دھت رہتے تھے میں نے نجاست تک کے قریب نہیں کیا. جب تم اپنے رابطوں میں ان لیجیٹیمیٹ رابطوں میں خواتین کے ساتھ تمہیں کوئی خوف نہ تھا، ہمارا خاندان پاک و پاک باز رہا. جب تم سود کی کمائی کھاتے تھے ہمارے گھر میں سود کی کمائی نہیں آئی. جب تم بتوں کے سامنے سر جھکاتے تھے ہمارے خاندان کے کسی شخص نے بتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا. جب تمہاری عورتیں بازار ہو کاغذ میں پکے میں بے پردہ گھومتی تھی اپنے بےغیرتی کے ساتھ بزرگ کا مظاہرہ کر کے تو ہمارے گھر کی خواتین پردے میں رہتی تھی. کوئی بے حیائی بے غیرتی جھوٹ مجر فروغ ہمارے خاندان سے نہیں نکلا. تو ہم بتاؤ تمہاری عقل کیا کہتی ہے؟ کس خاندان کے پیچھے جاؤ گے؟ اس کے پیچھے کی جگہ جھوٹ ہے، مکر ہے، فراڈ ہے، عیاری ہے، چالاکی ہے، دبو بازی ہے، یا اس خاندان کے پیچھے کہ جس کے گھر میں محبت ہے، امن ہے، بھائی چارہ ہے، طہارت ہے، پاکیزگی ہے؟ کیا کہتی ہے تمہاری عقل؟ یہ جو 10 اور 20 درہم کے معاملے میں جھوٹ بولنے کو تیار ہے یہ خدا کے بارے میں کیسے سچ بولے گا؟ اور ہم لوگ کہ جو دے دے خدا کی راہ میں پھر اسے واپس نہ لے. آئے ہم سے کہنے والا کہ آپ کے بابا کا مجھ پر آپ کے بابا کے اوپر میرا قرضہ تھا. بڑے کائنات کے پاس ایک شخص آیا کہا علی تمہارے باپ ابو طالب نے مجھ سے قرضہ لیا تھا. کہا کتنا تھا؟ کہا اتنا تھا. بولا نے کہیں سے کر کرا کے بہرحال وہ قرضہ واپس کیا. پھر وہ شخص آیا کہا کہ علی معذرت چاہتا ہوں، معاف کرنا غلطی ہو گئی، میں نے اپنے جو رجسٹر میں لکھا ہوا تھا وہ میں نے قرضہ دیا تھا، نہ کہ دیا تھا، تو یہ پیسے واپس کر کے آیا ہوں. معذرت نے کیا کہا؟ کہا ایک دفعہ جو چیز دے دی دے دی، لے جاؤ تمہارے لیے. یہ وہ گھرانہ ہے تو کیا شرافت ہے عقل کہتی ہے اس کے پیچھے چلے. اب میں بچوں کے لیے مثال دے کے مسائل کی منزل کی طرف آؤں. ڈاکٹر آپ کو دوائی دیتا ہے، کوئی ٹیبلٹ ہری ہوتی ہے، کوئی سفید ہوتی ہے، کوئی لال ہوتی ہے، کیا آپ کی عقل سمجھ سکتی ہے کہ لال ٹیبلٹ میں کون سی دوا ہوگی اور یلو ٹیبلٹ میں کون سی دوا ہوگی؟ عقل نہیں سمجھ سکتی، نہیں سمجھ سکتی. لیکن آپ کی عقل کیا کام کرتی ہے؟ آپ کہتے ہیں میری طبیعت خراب ہے، ایک مہینے سے طبیعت خراب چل رہی ہے، کسی ایسے ڈاکٹر کا پتہ لگائیے، دوستوں سے کہتے ہیں، خاندان والوں سے کہتے ہیں کہ جس کی بہت اچھا ڈاکٹر ہو، تجربہ کار ہو. آپ کے دوست احباب رشتے دار میڈیکل کالجز سے تعلق رکھنے والے دوڑ بھاگ کرتے ہیں اور آپ کو ایک ڈاکٹر کا پتہ بتاتے ہیں. آپ پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ صاحب یہ امریکہ سے پڑھا لکھا ہے اور ایف آر سی ایس کیا ہے اور ایف ایم سی کیا اور کیا کیا ڈگریاں جو آج کل ہیں سے لے کے زیڈ تک وہ سب کی ہیں اور کراچی میں ان ہاسپٹلس میں رہ چکا ہے، اتنے سال کا تجربہ ہے اور یہ اور یہ اور یہ سب باتیں. اب آپ کی عقل سوچتی ہے اچھا فلاں کالج سے کیا ہے، امریکہ میں فلاں کالج سے کیا ہے، اتنے سال کا ایکسپیرینس ہے، وہاں آپریشن کر چکا ہے، ٹھیک ہے، بلیک تھراپی تو نہیں کرتا، یعنی اٹکل میں اندازے کے ساتھ اپنے دوائیں تو نہیں دیتا. جیسے بہت سے مولانا حضرات سے پوچھے کہ خمس واجب ہے نہیں، وہ کہتے ہیں احتیاطت دے دیجیے. بھیا احتیاطت اس کے لیے 1.5 لاکھ روپے کا مسئلہ خرچ ہو جائے گا، آپ نے کہہ دیا احتیاطت دے دیجیے، ذرا سوچ کے مسئلہ مرجع تکلیف سے پوچھ کے بتائیے. مولانا نماز بھی ہو گیا، احتیاطت دوبارہ پڑھ لیجیے، جو فتویٰ ہو بتلائیے. تو بہت سے ڈاکٹر بھی ایسے ہوتے ہیں احتیاط میں 8-10 قسم کی اینٹی بایوٹک لکھ دی، کوئی اینٹی بایوٹک تو نشانے پر لائے گی نہیں، یہ بڑے اچھے طریقے سے کام کرتا ہے. اب آپ کی عقل نے کیا کہا؟ آپ کی عقل نے آپ پر دباؤ ڈالا کہ اس ڈاکٹر کے پاس جائیے. ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا. اب آپ چلے گئے، ڈاکٹر نے آپ سے کہا کہ دیکھیے ایک ہفتے تک اس ٹیبلٹ کو ہٹا کر کے کھائیے گا، 15 دن بعد 2 ٹیبلٹ کھائیے گا اور پھر 15 دن کے بعد یہ ٹیبلٹ بند کر دیجیے گا، یہ صبح کے ناشتے سے پہلے کھائیے گا، یہ بعد میں کھائیے گا، ایسے ویسے سب دواؤں کا سلسلہ آپ سب حضرات جانتے ہیں. آپ یہ نہیں کہتے اسے ڈاکٹر صاحب یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 15 دن تک آدھی ٹیبلٹ، 15 دن کے بعد پھر پوری ٹیبلٹ، پھر 20 دن کے بعد ٹیبلٹ کو بند کر دوں، یہ میری عقل میں نہیں آ رہا. ڈاکٹر کہہ رہا دیکھیے جب آپ اس دروازے سے اندر آئے تھے نا تو آپ کو اپنی عقل کو استعمال کرنا تھا کہ کس ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں. جب آپ نے بچپن میں تو آپ کی ماں باپ نے پڑھا دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب جب بڑے ہو گئے نا تو اپنی عقل سے سوچ دیجئے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب ایک دفعہ کہہ دیا دین حق ہے، آپ نے دیکھا دین کون لایا ہے، دین کی اولیاء کون ہے، قرآن کیسی کتاب ہے، کہ رسول خدا کی سیرت کیا تھی، رسول کا کردار کیا تھا، سنت حسنہ، سنت طیبہ، حیات طیبہ، پورا کردار آپ کے سامنے آتے ہیں کہ یہ رسول خدا ہمارے جھوٹ نہیں بول سکتے، کردار بہت بلند تھا، عقل نے جیسا ہی دیکھا کردار بہت بلند تھا، کہا کہ کلمہ پڑھ لے، دل سے کلمہ بابا نے سکھایا تھا، اب اپنے دل سے کلمہ پڑھ لے، اب جو یہ رسول حکم دے، اب یہ بات کہنا کہ صبح کو تو فریش ہوتے ہیں یا رسول اللہ 25-30 رکعت واجب کر دینا تاکہ ایکسرسائز بھی ہو جاتی اور تلاوت بھی ہو جاتی، یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے کہ جو مردار گوشت بکرے کا گوشت وہی جو چارا لے کے ذبح کر کے کاٹا جائے، جو جھٹکے کا گوشت ہے اس کی ایک پوٹی تو کھانے کی اجازت دیجیے، یہ جہاں لگ جائے وہاں پاک کرے، ہماری عقل میں سمجھ میں نہیں آ رہا، حضور آپ کی عقل کی اوقات کیا ہے، ہمارے بچپن میں کہا جاتا تھا جب بخار ہو جائے تو لحاف اوڑھ کے سو جاؤ، پسینہ آئے گا بخار اتر جائے گا، اور ڈاکٹر کہتے ہیں خدا کے لیے کام مت کرے، ڈاکٹر حضرات کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا اتفاق ہوا تو گفتگو ہوئی، ظاہر سی بات ہے کہ ہم تو دین کے جو مسائل ہیں وہ پوچھتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پہلے کہتے تھے کہ دانتوں میں برش کیا جائے ایک خاص اینگل سے، اب وہ ریسرچ غلط ثابت ہو گئی، اب اس اینگل سے چار ریسرچ انہوں نے مجھے بتائی کہ برش کرنے کا یہ طریقہ ہے، تو انسان تو آج تک دانتوں کو صاف کس طرح سے کیا جائے اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکا، تو روح کی ترقی تک کیسے پہنچو گے میرے بھائی، عقل کو ایک حد تک لے کر جاؤ، اس کے بعد اپنی عقل کو چھوڑ دو، جب آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں تو عقل سے کہتے ہیں کہ صاحب سب سے اچھی ایئر لائن کون سی ہے، یہ وہ ایئر لائن تو نہیں کہ جس کا جہاز ایئرپورٹ سے کچھ کلومیٹر پہلے ہی اتر جاتا ہے یا ایئرپورٹ پر اترتا ہے، جب آپ نے دیکھ لیا پائلٹ اچھا ہے سمجھ میں آ گیا، اب پائلٹ کہہ رہا ہے بیگ ڈال لیجیے، بیگ کھول لیجیے، اب یہ کیجیے، اب وہ کیجیے، اب کرسی کو اپنی یوں کیجیے، اب یہ مت کیجیے، اب وہ مت کیجیے، آپ بار بار جا کر کیپٹن سے نہیں پوچھتے، ٹرین میں جب ٹرین ڈرائیور اپنا آ کر آپ کو کوئی بات کہتا ہے اس سے بار بار نہیں پوچھتے، آپ کہتے ہیں بھائی یہ زیادہ جانتا ہے، یہ ٹکٹ خریدنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، تو ایزاد گرام یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ دین عقل ہے، بالکل عقل ہے، لیکن کس کی عقل، اس کی عقل کہ جو معراج پر جا کر جس نے خدا کے فرمان کی روشنی میں اپنی عقل کو پرورش دی، وہ جسے پروردگار معراج تک لے گیا اس کی عقل کے مطابق، چھوٹا سا مسئلہ اسلام کا سود کا کاروبار ہے، اب وہ سود بعض جگہوں پہ حلال ہے بعض جگہوں پہ حرام ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جا کر آپ دیکھیے جو اکنامیکل ریسیشن آیا تھا، لوگ کہتے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ سود، انٹرسٹ اور لالچ اور ہرس تھی، لالچ اور ہرس تھی، اچھا اربوں ڈالر کا نقصان ہو گیا، لوگوں نے خودکشیاں کر لی، یہ مجھے ایک ماہر اقتصادیات ماہر معاشیات نے بتایا، یہ میری بات نہیں کیونکہ میری فیلڈ نہیں ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں، بہرحال مولانوں کی کئی قسمیں ہیں، کچھ مولانا ہیں جو ہر فیلڈ میں ہیں، کچھ ہم جیسے ہیں جو بےچارے جاہل ہیں، نادان، تھوڑا سا قرآن آتا ہے، تھوڑی سی حدیث آتی ہے، بھائی اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا، تو ہماری عادت ہے جس فیلڈ کا جو آدمی ملتا ہے اس سے پوچھ لیتے ہیں، اس نے کہا مولانا یہ جو پورا ریسیشن آیا اس کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، ایک انٹرسٹ، وہ خود بینک میں کام کرتے ہیں، بینک میں بہت بڑا عہدے پڑتے ہیں، ماہر اقتصادیات ہیں، اور دوسری چیز لالچ اور غیر ذمہ داری، اب لالچ اور غیر ذمہ داری سے بچا کیسے جائے، لالچ اور غیر ذمہ داری سے جا کر دیکھیے 1400 سال پہلے عبداللہ کے یتیم بیٹے نے لالچ کے بارے میں کیا کہا ہے، غیر ذمہ داری کے بارے میں علی ابن ابی طالب نے کیا کہا ہے، من عمل بما لا یعلم، کہ جو من اصلح، جو اصلاح کرنے کی کوشش کرے علم کے بغیر، کان ما یفسدہ اکثر مما یصلحہ، جو اناڑی آدمی کسی کام پہ جائے گا اور اسے صحیح کرنا چاہے گا اس سے زیادہ کہ وہ اصلاح کرے تباہ کر دے گا، پھر 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا نا، تو بینک کا جو عملہ تھا جس نے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا مورگیج دینے کے سلسلے میں، اگر وہ اپنی اسٹڈی کر لیتا کہ جس کو قرضہ دیا جا رہا ہے یہ ریٹرن کر سکتا ہے یا نہیں، آپ وہ اپنی رینج تک پہنچانے کے لیے کہ بینک مینیجر نے، بینک کے ڈائریکٹر نے، بینک کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ اس برانچ کو $2 million ایکٹ آف پاور دینا ہے، آپ کہتے ہیں آپ نے چیک نہیں کیا، آپ نے کسی طرح سے $2 million تک کی رینج تک پہنچا دوں، غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا آپ نے، مورگیج کی انسٹالمنٹ واپس نہیں آئی، بینک کلوز ہو گیا، اگر آپ جا کر علی ابن ابی طالب پہ کال پڑھ لیتے جا کر دیکھو تو صحیح، جو تم سے قرضہ لے رہا ہے واپس کر سکتا ہے یا نہیں، دوسری بنیاد لالچ، یشیب ابن آدم وشب و فی الخصلتان الحرص وطول العمل، یہ ہمارے رسول خدا ہماری جان قربان ہو 1400 سال پہلے فرما گئے کہ انسان جتنا بوڑھا ہوتا رہتا ہے اس میں لالچ اور لمبی لمبی آرزوئیں جوان ہوتی رہتی ہیں، فرمایا کہ میں تم پر کفر کے سلسلے میں نہیں کرتا، اے میری امت میں یہ نہیں کرتا کہ تم کافر ہو جاؤ گے، میرے دین کو چھوڑ دو گے، میں تم پر ڈرتا ہوں کہ تم میں لالچ آ جائے گی، چھوٹی چھوٹی حدیثیں اگر دنیا کے یہ پیٹ والے دیکھ لیتے تو یہاں تک مسئلہ نہیں پہنچتا. تو عزیزان گرامی یہ غیب کی گفتگو ہے کہ غیب کو کس طرح سے مانا جائے, غیب تک کس طرح سے پہنچا جائے. یہ غیب, اور میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی بڑا شخص غیب پر ایمان لائے تو وہ بہت بڑی بات ہے, لیکن حسین ابن علی نے جو قافلہ تیار کیا یہ ان لوگوں کا ہے کہ جو حسین پر پورا اطمینان رکھتے ہیں. چھوڑیے ذکر ابو الفضل عباس کا, علی اکبر کو بھی چھوڑیے, شہزادہ قاسم کا ذکر بھی چھوڑیے. معراج حسین کے قافلے کی یہ ہے کہ جو 3 سالہ بچی بھی ہے نا, خدا واقعی نہیں سمجھ میں آتا. میں جب شہزادی رقیہ اور سکینہ کی عمر دیکھتا ہوں, 3 سال کی عمر, اور غیب پر ایمان کا مرتبہ اور مرحلہ یہ ہے کہ کبھی باپ سے شکایت نہیں کی کہ ہمیں مدینے سے اٹھا کر کیوں لائے. سمجھیے کہ جو ہم کیا 3 سال کی بچی کہہ کر گزر جاتے ہیں معمولی چیز نہیں ہے کوئی. مجھے حکم دیا گیا جناب حر کے مسائل پڑھوں, تو یہ حر کی مثال وہی ہے کہ غیب پر پورا ایمان, جب ایک منزل پر پہنچے حسین ابن علی کے ساتھیوں نے اللہ اکبر کی آواز بلند کی, کہا کہ کیا ہوا, کہا کہ مولا مخلصان نظر آ رہا ہے سامنے. بعض دوسرے دوستوں نے کہا کہ ہم کئی دفعہ اس مقام سے گزرے ہیں, یہاں کوئی مخلصان نہیں ہے. اچھا, مولا حسین کی عادت تھی کہ جب تک کوئی ضرورت پیش نہیں آتی تھی آپ اپنے علم غیب کو ظاہر نہیں کرتے تھے. جب اور نزدیک ہوئے کہا, دیکھا کہ گھڑ سوار نیزوں کے ساتھ آ رہے ہیں. ساتھیوں نے کہا, بولا پہاڑ کی اوٹ میں چلے جائیے تاکہ یہ ہم پر پیچھے سے حملہ نہ کریں, خواتین کو شہزادیوں کو پہاڑ کے ساتھ رکھ دیجئے اور ہم آگے آ جاتے ہیں, اگر چند ہو تو ہم دفاع کر سکیں. مولا نے اس بات کو پسند فرمایا اور پہاڑ کے پاس جا کر پشت پر پہاڑ, سامنے سے لشکر. جانب صلی اللہ علیہ کیا بات, یعنی کیا گیا آدمی, خدا میں کے سید دشمن جو مشکلات ہیں لوگوں کی دور فرما اور ہمیں اس قابل بنا کہ حسین ابن علی کی معرفت پیدا کر سکے. جب لشکر نزدیک آیا تو حسین ابن علی نے دیکھا کہ حر کے لشکر کی زبانیں نکلی ہوئی ہیں, جانوروں کی زبانیں نکلی ہوئی ہیں. اسے نے عباس اور ابی اکبر کو حکم دیا کہ ان کو پانی پلاؤ, اور دیکھو جانوروں کے منہ کے آگے برتن رکھ دو, اور جب تک جانور 3 دفعہ اپنا منہ نہ ہٹائے برتن مت ہٹانا. قافلے کو پانی پلایا گیا, قافلہ چلا گیا, کنارے پہ کھڑا ہو گیا. علی ابن طغرل بخاری بھی کہتا ہے کہ میں لشکر سے پیچھا رہ گیا تھا, میرا اونٹ جو تھا وہ ناتواں ہو گیا تھا پیاس کی شدت سے. جب میں آیا اور میں اونٹ سے جس لگا کر چھلانگ لگا کر نیچے اترا تو مجھ میں پیاس کی شدت کی وجہ سے اتنی طاقت نہیں رہ گئی تھی کہ میں پشکیزے سے پانی نکال کر پیتا. حسین ابن علی نزدیک آئے, کہا پشکیزے میں پانی رکھا ہے پی لو. جب میں نے پشکیزہ کھولا تو پشکیزے کا پانی بھل بھل بہنے لگا, میرے ہاتھ کپ کپانے لگے, میں پانی نہ پی پایا. مولا نے کہا, ان خر راویہ یا اخی, گفتگو کا جملہ دیکھیے, جلد کرنے آیا ہے. مولا فرمایا, میرے بھائی پشکیزے کے منہ کو بوڑ دے, پانی کم نکلے گا, سکون سے پانی پیو. میرے سمجھ میں بات نہیں آئی, اب یہ کام کیا فاطمہ کے لاڈ لے دے. مولا آگے بڑھے, اپنے ہاتھوں سے پشکیزے اٹھاؤ. یہ ہم خاتون کہ جو کرامت انسانے کی پلستائی منزلوں پر ہے, اس خاتون کے علاوہ کہیں اور کوئی نجات نہیں. مولا نے اپنے ہاتھوں سے پانی ڈلا. گفتگو ہوئی ہر سے, گفتگو آپ کے سامنے مجھ سے ہمارا مسائل نہیں پڑا ہے. گفتگو ہوئی, کہا مولا حسین. حسین نے کہا, ہر ظہر کا وقت ہو چکا ہے, مسلی پڑا سابق مسلی پڑا کالا بل مسلی پڑا. ہر تم الگ جماعت کھڑی کرو گے, ہم الگ جماعت کھڑی کریں گے, اپنے ساتھیوں کے ساتھ پڑھو گے ہمارے پیچھے. حسین امام وقت ہے, حسین کو یہ حق حاصل نہیں پروردگار کی جانب سے کہ کسی کے پیچھے نماز پڑھ سکے. اور پہلے پیچھے نماز پڑھو گے یا الگ نماز پڑھو گے, یہ دوسرا کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ ہم تمہارے پیچھے پڑھیں یا تم ہمارے پیچھے. تم ہمارے پیچھے پڑھو گے یا الگ پڑھو گے, تیسرا کوئی رستہ نہیں. یا ہمارے ساتھ ہو, امامت کہتی ہے, یا ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے مخالف ہو. کابل نسلی معاک, جب میں رسول اللہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے. بس یہی وہ نماز تھی جس نے حور کو بچایا. اور دوسرا ایک کام کیا بٹے کہ جب حسین ابن علی آگے بڑھنے لگے تو یزید کے حکم کے مطابق حور نے حسین کے رستہ روکا. حسین نے ایک دفعہ بفر کر کہا سکلت کا امک, اے حور تیری ماں تیرے غم میں روئے, تو میرا رستہ روکا ہے؟ حور نے جواب دیا, کیا جواب دیا؟ لو کان غیر قابل العرب ذکرہ بالسک لذکرت امه بالسک, ولیکن اے حسین اگر عرب میں کسی اور نے میری ماں کا نام اس انداز سے لیا ہوتا تو میں نے اس کی ماں کے لیے بد دعا کرتا کہ تیری ماں تیرے رب میں ہے, لیکن میں کیا کروں گا, آپ کی ماں کا نام فاطمہ ہے. ولا تقدروا الا ذکر الصلوات والسلام, ہم سوال ضرور کیا آپ کی ماں پر کچھ اور نہیں بھیج سکتے. بس یہ وہ جملہ تھا جس نے حور کو بچا لیا. ایک دفعہ صبح عاشور آئے, حور پریشان ہے, کرے تو کیا کرے. ایک دفعہ حور نے لشکر چھوڑا, حور کے لشکر نہیں چھوڑا, حور کے بیٹے نے لشکر چھوڑا, دو بھائیوں نے لشکر چھوڑا, غلام نے لشکر چھوڑا. حور آ رہا ہے, کہا پاس دیکھو کون آ رہا ہے, کہا پہلا یہ حور ہے, قبیلہ بنی طریق کے لوگ موجود, کہا پہلا حور لگتا ہے, لیکن آیا عجیب انداز سے, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ڈھال الٹے ہوئے ہیں, تلوار باز گم رہا ہے. ایک دفعہ گھوڑے سے اپنے آپ کو زمین پر گرایا, کہا پہلا خلیلہ کہیں بتن بن سنی, پہلا حسین میں ہوں جس نے رسول زمانیوں کو بنایا, اور اللہ اور حق کو بنا کے رسول اللہ یبن رسول اللہ اور فاطمہ کے بیٹے میرے وجہ سے زیادہ تحدت دیکھنا پڑا. کیا توبہ کا کوئی رستہ ہے؟ یہ فاطمہ کا بیٹا ہے, ارے کائنات کی توبہ قبول کرتا ہے. کیا ہو تو مہمان بن کے آیا ہے؟ ارے جب تو دشمن بن کے آیا تھا, تجھے ہم نے پانی پلایا تھا, اب تو مہمان بن کے آیا ہے. یہ فاطمہ کا دروازہ ہے, یہ ہر ایک کی توبہ قبول ہوتی ہے. پڑھ کے ہاتھ چھوڑے, کہا پہلا جان کو قبول کرنے کی اجازت دیجیے. بس ایک دفعہ ہو کے محمد وعبد الله وليك الفرج بجاه محمد وعليه الصلاة.